आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते हैं, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज, हमारी प्रोड्यूसर सादिया सर और इंजीनियर हैं ज़ुबैर तैयब। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, आपको याद दिला दूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के दौरान आप टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। बड़ा आसान सा नंबर है 0800-777-789। तो यही प्रोग्राम जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, कल सुबह पाकिस्तान में सुबह 6 बजे और भारत में 6:30 बजे आप दोबारा सुन सकेंगे उन्हीं मीटर बैंड्स पर जिस पर इस वक्त आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज के प्रोग्राम में आप 3 कहानियां सुनेंगे और एक बहुत अच्छे से मेहमान से मुलाकात करेंगे। पहले उनसे तारुफ करवा दूँ, आप पहले भी प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद साहब से मिल चुके हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी,
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दोबारा आने का। और पिछली दफ़ा मैं अभी थोड़ी देर में लोगों को बताऊंगी कि जो काम करने आप आए थे उसमें काम तो बहुत से लोग करते हैं इस प्रोग्राम में, जो भी लोग आते हैं हमेशा हमारी दरख्वास्त पे वो कर देते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जो एक तरीका होता है ना, मतलब इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि ये कन्फर्म किया जाए कि मदद सही जगह जा रही है और सही तरीके से जा रही है। तो मैं कुछ देर में अपने सुनने वालों को ये बताऊंगी। तो डॉक्टर साहब मैं आपका तारुफ करवा दूं हमारे कहानीकार से पहले। ये एक 27 साल के नौजवान हैं, मोहम्मद साकिब इनका नाम है, खैरपुर टामे वाली से इन्होंने कहानी भेजी है। तो इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी अज़्म व हिम्मत की कहानी है। पहले हम कहानी सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाती हूँ। जी सर,
मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मेरी उम्र 27 साल है, हम 5 बहन भाई हैं जिनमें से मैं सबसे छोटा हूँ। मैं बचपन ही से मजबूर था क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी कमर पर एक दाना नुमा उभार था जो एक इजाफी आजा सा था। डॉक्टर्स ने मेरे वालदेन को ऑपरेशन का मशवरा दिया तो वालदेन ने ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के वक्त मैं 40 दिन का था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया जिसकी वजह से मेरी दोनों पाँव और मसाना नाकारा हो गए। 10 साल की उम्र में मैंने बैसाखियों पर चलना शुरू किया। मेरी देखभाल मेरी वालदा करती थी, इनके बगैर मैं नहीं रहता था। 1997 में मेरी वालदा इंतकाल कर गई, इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। वालदा के बाद मैं अपनी देखभाल खुद करने लग गया। इसी तरह दिन गुजरते गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए, मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। वालदा के जाने के बाद मैं अपनी फिक्र खुद करता था। सब बहन भाई शादीशुदा हो गए, अलग रहने लगे सिवाय मेरे और मुझसे बड़े भाई के। वालिद समेत हम 3 अफराद अपने घर में रहते थे। मुझे अपने मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी, मैं अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था। मैंने दर्जी का काम सीखना शुरू किया, अपने इलाके ही में एक दुकान में लग गया। फिर ऐसा हुआ, मैं काम कर रहा था, इन दिनों काम बहुत ज़्यादा था, मेरी तमाम तर तवज्जो काम पर ही थी। काम में इतना मशगूल था कि मैं अपनी सेहत की बिगड़ने का अंदाज़ा तक नहीं कर सका। किसी ने मेरी खाने पीने की फिक्र नहीं की, बस काम से घर और घर से काम पर जाता। मेरी सेहत कमज़ोर होती गई, मुझे टीबी हो गया था जिसका बाद में पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन काम के दौरान मेरी कमर और कंधे में शदीद दर्द हुआ, मैंने मेडिकल स्टोर से टेबलेट लेकर खाई, वक्ती तौर पर मैं ठीक हो गया। मैंने काम जारी रखा, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरी कमर में रीढ़ की हड्डी के पास दाना निकला था, ये अंदरूनी तौर पर था जिसकी वजह से इसका पता नहीं चला। बाद में मुझे कमर में उबार सा महसूस होने लगा था, इसी दाने के मवाद मेरी रीढ़ की हड्डी में दाखिल हो गया, मेरी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर किया जिसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गया। इन दिनों मेरी बहन पंजाब से घर आई और मेरी हालत देखकर मुझे हॉस्पिटल ले गई, मेरे कंधे पर भी दाना था। इस दाने को मोहल्ले के अस्पताल वालों ने गलत कट लगाकर ख़राब कर दिया था। इसी अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे कराची के सिविल अस्पताल में बुलाया और एक छोटे से ऑपरेशन का कहा, जिस पर मेरे वालिद ने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे वालिद बचपन के ऑपरेशन से खौफ ज़दा थे। جس کی وجہ سے میری حالت اور خراب ہو گئی. حالت مزید خراب ہونے سے میری بہن مجھے دوبارہ اسی والا اسپتال لے گئی. اس بار کسی ڈاکٹر نے مجھ پر توجہ نہیں دی. پیرالائز ہونے کی وجہ سے مجھے بیڈ سور زخم ہو چکے تھے. بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک ڈاکٹر نے اپنے وارڈ میں داخل کر دیا, لیکن جب بڑے ڈاکٹر نے وزٹ کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے ڈسچارج کر دیا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے. ہم نیورولوجی وارڈ چلے گئے. وہاں کے ڈاکٹر نے ہمیں بالکل بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور کہا کہ یہ میرا کیس نہیں ہے اور یہ آپ اس مریض کو گھر لے جائیں. پھر ہم گھر آ گئے. کچھ دن بعد ہم جناح اسپتال گئے. وہاں بھی انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر یہاں پلاسٹک سرجری وارڈ میں داخل ہو گیا, جہاں صرف میرے زخم کی پٹی کی جاتی تھی. یہاں میں 1.5 ماہ داخل رہنے کے بعد گھر آ گیا. ہم گھر میں ہی پٹی کرنے لگے. ٹی بی کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا. ایک ڈھانچہ سا بن گیا تھا. میرے جسم میں خون ختم ہو گیا تھا. بہن مجھے ہنگامی طور پر سیول اسپتال لے گئی. یہاں میں داخل ہو گیا. مجھے 7 سے 8 خون کی بوتلیں لگی اور میرے تمام ٹیسٹ کیے گئے, جس سے معلوم ہوا کہ مجھے ٹی بی ہے. باقی تمام ٹیسٹ کلیئر ہو گئے. میرا ٹی بی کا علاج اور ڈریسنگ اسی اسپتال میں شروع کی گئی. یہاں سے 3 سے 4 ماہ داخل رہنے کے بعد گھر آ گیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں 8 سے 9 سال سے گھر میں ہی پڑا ہوا ہوں. اس دن کے بعد مجھے کوئی بھی علاج کے لیے کہیں نہیں لے گیا. انہی دنوں میرے بیڈ سور زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے اور پیرالائز بھی نہیں رہا تھا اور میرا ٹی بی ٹھیک ہو گیا ہے. میری ٹانگیں جم گئی ہیں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹانگوں کی اسکن خراب ہو گئی ہے جو کہ قابل علاج ہے. میرے دیکھ بھال کی جاتی تو آج آپ کو میں اپنی کہانی نہ بیان کرتا ہوتا. مجھے اپنی ٹانگوں پر سب کچھ محسوس ہوتا ہے, یہاں تک کہ ٹھنڈا گرم پانی بھی اپنی ٹانگوں کے پر محسوس کر سکتا ہوں اور میں اپنے ٹانگوں کے مسلز بھی ہلا سکتا ہوں. میں نے اپنے علاج کے لیے خود کوشش کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے ایک کمیٹی ڈالی تاکہ میں کمپیوٹر خرید سکوں. میں نے 2011 میں کمپیوٹر خریدا. میں کبھی اسکول نہیں گیا. مجھے خود سے پڑھنا لکھنا آتا ہے. میں نے کئی جگہ اپنی درخواست بھیجی لیکن کوئی جواب نہیں آیا. 2013 میں میرے بڑے بھائی ایک ڈاکٹر کو لائے. انہوں نے میرا معائنہ کیا تو کہا میرا علاج ہو سکتا ہے, میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. میرا علاج گھر میں ہی شروع کر دیا گیا جو ایک کورس تھا 15 دن کا, لیکن یہ مکمل نہ ہو سکا کیونکہ گھر والوں نے دلچسپی ہی نہیں دی, نہ ہی مجھ پر توجہ دی. معمول کی طرح رویہ رکھا اور علاج بھی مہنگا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری صفائی اور خوراک کا خاص خیال رکھا جائے, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. وقت کی پابندی بھی میں خود کر رہا تھا. ڈاکٹر گھر والوں کو سمجھا کر تھک گیا. بالآخر ڈاکٹر پھر نہیں آیا. میں علاج کے لیے اکیلا تنہا کوشش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کوئی لے جائے, میری کیئر کی جائے. اگر میری کیئر کی جائے تو آدھا علاج میرا یہیں ہو جائے گا. کوئی تو مدد ضرور ملے گی.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, امید ہے کہ آپ نے پتے نوٹ کر لیے ہوں گے اور کہانی بھیجتے ہوئے کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نشتر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہانی سنی, کیا تاثر ہے آپ کا؟
جی ہاں, بڑا باہمت بچہ ہے اور میں نے پوری کہانی سنی ہے اس کی, مگر اس سلسلے میں جو وقت گزر گیا اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اب ہمیں سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اس کے سلسلے میں پہلے تو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ جو دانے ہوتے تھے اس کے جسم پہ, جو پہلا دانہ ہوا جو پیدائش کے چند ماہ بعد ہوا, اور پھر جو اب بھی ہوا ہے جس کا کہ انہوں نے آپریشن کروایا کراچی سول ہاسپٹل میں جا کے, اس کی تشخیص کیا ہوئی اور کیا تھا ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہمیں اس کی تشخیص نہ پتا چلے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کینسر بھی کی قسمیں بھی ہوتی ہیں جس میں اس طرح کا ہو جاتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کینسر ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں اسے ادویات بھی دینی چاہیے, صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہوتا.
اچھا,
تو سب سے پہلے تو میں اس کی تمام رپورٹ دیکھنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے یہ کیس میرا ہی ہو اور میں ہی اس کی مدد کر دوں.
اچھا,
اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میرا کیس ہوا تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی 100% فری ٹریٹمنٹ کروا دوں گا ان شاء اللہ.
ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب جو ہیں, اور آپ ثاقب سے پوچھ سکتے ہیں. ثاقب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی؟
جی بالکل آ رہی, میں سن رہا ہوں ان کی.
تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیے کہ آپ کی جب پہلے جب آپ چھوٹے تھے جو کیا بتایا تھا, کیا تھا وہ دانا آپ کو جو تھا پتہ لگا آپ کو بعد میں بڑے ہو کے؟
وہ دانا ایکچولی دانا نہیں تھا, ایک ابھار تھا.
اچھا,
جسے عام طور پہ عام لگوین بھی کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا تھا, ایسا کچھ کمر سے ریڑھ کی ہڈی کی طرف نکلتا ہے جو ابھار سا گوشت تھا, ایکسٹرا گوشت کہتے ہیں.
اچھا,
دانا نہیں تھا وہ.
اچھا,
دانے میں تو اندر ایپسس ہوتا ہے, اس میں ایپسس نہیں تھا.
ایک قسم کا رسولی ہی کہہ سکتے ہیں اسے, ٹیومر کا کہہ سکتے ہیں اسے, جو
جی رسولی ٹائپ کا.
تو کیا یہ
جی
کیا ممکن ہے کہ آپ ملتان تشریف لے ہیں میرے پاس, میں دیکھنا چاہوں آپ کو, میں داخل بھی کر لوں گا آپ کو اپنے پاس تاکہ پھر مزید ہم اس کے لیے آگے کر سکیں.
میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا, کیونکہ میرے پاس جو رپورٹ تھی نا اسٹارٹ میں جو میری ایم آر آئی وغیرہ کروائی تھی وہ گم ہو چکی ہے, گھر والوں سے مس ہو گئی ہے تمام رپورٹ. ابھی حال ہی میں ایک سال پہلے میں اپنا بلڈ کا فل ٹیسٹ کروایا, اس کی رپورٹ پڑی ہوئی میرے پاس, اور پہلا ایم آر آئی کی
بلڈ نہیں. اگر آپ کے پاس ایم آر آئی یا کوئی بھی رپورٹ ہے, یا تو کسی کے ہاتھ میرے پاس بھیج لیں, یا آپ خود تشریف لے ہیں ملتان ہاسپٹل میں, تو میں پھر آپ کو مزید اس حوالے سے مزید ٹیسٹ بھی ہم کروا لیں گے ملتان میں. سب چیز ممکن ہے, مگر پہلے دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا کیس ہے, اس کے مطابق ہی پھر ہم آگے چل سکتے ہیں.
ثاقب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی مجبوری کیا ہے جانے میں, آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کو, کوئی تکلف نہ کریں, آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ.
سر ایک تو سب سے بڑی مجبوری میری مالی حیثیت ہے, سب سے بڑی مجبوری. دوسری مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں, صرف والد ہے اور بھائی ہے. والد بہت ضعیف ہیں, 70 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے, اور بھائی جو ہے وہی مزدوری کرتے ہیں, ان کو جو کماتے ہیں وہ گھر کا خرچہ چلتا ہے, ان کی وائف ہیں, ان کے 3 بچے ہیں.
تو یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہیں یہ بس میں سفر نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایمبولینس میں ہی جا سکتے ہیں یہ, اور ایمبولینس کا کرایہ ہوتا ہے 12,000 روپے جو انہوں نے مجھے بتایا. تو ویسے تو این ممکن ہے کہ اس پروگرام کے دوران کوئی فون کر کے یہ خرچ اٹھا لے, لیکن کیا کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ ان کو ایمبولینس کے ذریعے بلوایا جا سکے؟
دیکھیں ای بی والے سے کہہ کے ہم کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ اگر مجھ سے کل رابطہ کر لیں میڈم, میں اس سلسلے میں پوچھ لوں گا, پھر بچے کو بھی بتا دیں گے, پہلے ہم آپس میں رابطہ کر لیں.
ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو آپ مجھے کال کر لیجیے, میں یہاں پہ انویسٹیگیٹ کر لیتا ہوں کہ اس خیر و تامے والی سے ملتان کس طریقے سے آ جا سکتا ہے, یا میں یہ چیک کرتا ہوں کہ قریب ترین کوئی ڈاکٹر ہو جو دیکھ کے مجھے گائیڈ لائن دے دے, انہیں دیکھ کے اگر ان کے خیر و تامے والی میں کوئی ڈاکٹر ہوں وہ انہیں ایگزامن کر لیں, اور پھر وہ مجھے فون پہ بتا دیں, تو پھر بھی ہو سکتا ہے.
میں تو کہتی ہوں بس آپ ہی نے لے لیجیے, مطلب آپ بلا لیجیے, کیونکہ کیا ڈاکٹر صاحب میں نے
جی وہاں پہ کچھ ہوگا نہیں. آپ ایسا کیجیے گا میڈم, آپ کل مجھے کال کر لیں تو میں کل شام کو ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا, پھر ہم اس سے بچے سے بات.
چلیے ٹھیک ہے. اچھا ثاقب, تمہارے ساتھ ایک صاحب کام کر, تم نے جن درزی سے کام سیکھا تھا, میں چاہوں گی تم تھوڑا سا, وہ بہت ہی کوئی اچھے انسان تھے جنہوں نے تمہیں کام سکھایا اور تمہیں جینے کے قابل بنایا, کیسے آدمی تھے وہ؟
جی
ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا کیا نام تھا ان کا؟
انہوں نے میرا مختار نام تھا.
اچھا مختار صاحب تمہارے ساتھ؟ اچھا اچھا, تو ان کی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی ہے تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ کی, جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور بھی کہ یہ کتنا ہمت والا لڑکا ہے. یہ ساتھی سنوائے گا ذرا مختار صاحب کی ریکارڈنگ.
میرا نام مختار خان ہے. میں کراچی سے ہوں اور پیچھے میں سوات سے منگورا سے تعلق رکھتا ہوں کمبر سے. آج سے 10 سال پہلے ہم کام کرتے تھے سلائی کا, تو یہ تو دونوں پیروں سے معذور ہے نا. اور ہمارے ساتھ یہ رمضانوں کے سیزن میں کام کرتا تھا, پھر بکرا عید تک کام, کافی محنت والا کام ہوتا ہے ان دنوں میں, کام زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی حالت ان دوران بھی خراب ہوا کرتی تھی. جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے وہ تو محنت نہیں کرتے, یہ تو معذوری کی حالت میں آتا تھا کام پہ. پھر اس کے بعد مقصد ایسا ہے کہ ہمارے استاد کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی حالت بھی کچھ خراب ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم, میں تو چلا گیا ان سے تقریباً 10 سال کے بعد, یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال یا 10 سال کچھ اتنے ہو گئے. تو پھر ہم, مجھے اس نے فون کیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ, تو میں گیا. یہ گھر میں پڑا ہوتا ہے نا, پہلے تو چلو کچھ چل پھر لیتا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ چارپائی پہ ہی پڑا رہا ہے تو یہ الٹا پڑا رہتا ہے. پیروں سے معذور ہے, باقی ذہنی توازن سے بہت تیز لڑکا ہے, بہت محنتی لڑکا ہے. اس ٹائم پہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ کافی ہوشیار ہے, بہت ہوشیار ہے.
شکریہ مختار صاحب اپنے دوست کے لیے رائے دینے کا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ ان کی بھی آپ نے تبصرہ سن لیا. اچھا ثاقب, یہ بتاؤ کہ تم کراچی میں تھے کیا؟ جو کراچی کا اتنا ذکر, آپ رہتے کہاں ہو, کہاں رہتے ہو آپ اصل میں؟
میں کراچی میں رہا ہوں, کراچی میں ہی ہے.
تو یہ خیر پور ٹامے والی سے کیوں خط لکھا پھر آپ نے؟
نہیں میں نے تو نہیں لکھا, یہاں پہ وہ صرف مسٹیک ہو گئی ہوگی پھر کچھ.
اچھا,
میں نے تو ایڈریس نہیں دیا.
تو آپ کراچی میں ہی ہیں ابھی بھی؟ میں یہی حیران ہو رہی تھی کہانی سن کے کہ جب آپ نے کراچی میں سب کچھ کرایا. کس جگہ پر ہیں کراچی میں؟
کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں ہوں.
بلدیہ ٹاؤن میں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہی مختلف ہو گئی, کیونکہ میں سمجھتی کہ شاید یہ موو کر گئے واپس نا یہاں پر خیرپور, لیکن یہ کراچی میں ہی ہے ابھی.
ٹھیک ہے, میں اس کراچی میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ بس مجھے کل فون کریں, میں اس کے حوالے سے کراچی میں, میرے ایک دوست ہیں آغا خان یونیورسٹی میں, میں ان سے بات کر لوں گا, وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو تو میں انشاءاللہ اس کی ہیلپ کرواؤں گا.
میں ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو پوزیشن ہے سب میں الٹا لیٹا ہوا ہوتا ہوں. اب 8-9 سال سے میں الٹا ہی لیٹا ہوں اور میں بیٹھ نہیں سکتا. عام انسان کی تو جو کمر ہوتی ہے وہ لچک دار ہوتی ہے, جو موو کر سکتی ہے. اب میرے لیٹے لیٹے ہی رہنے کی وجہ سے میرے مسل جو ہے نا وہ جام ہو گئے.
ثاقب میں بتاؤں, ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا, مجھے پورا یقین ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو ایک قصہ بھی سناؤں گی ڈاکٹر صاحب کا. آپ بالکل اطمینان رکھیے, جب انہوں نے یہ کہا ہے اعجاز صاحب نے کہ وہ آپ کا کریں گے, تو آپ بے فکر رہیے. میں بھی آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں بات کروں گی, ہم طے کریں گے پھر ہم, کیونکہ اس وقت آن ایئر ہم اتنا لمبا نہیں لے سکتے, تو آپ کی رپورٹیں وغیرہ ساری پھر ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم اب جانے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ثاقب بہت شکریہ, بس دعا کرتے رہو کہ تمہارا کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟
انشاءاللہ.
آپ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟
جی ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں بالکل پر امید ہوں, بہت خوشی ہے مجھے اتنی محنت کے بعد مجھے آپ ملے اور آپ میرے لیے کچھ کریں گے, اور مجھے آپ سے بہت امید ہے. آپ رابطے میں رہیے گا.
میں نے اسی لیے تو ان سے کہا کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں, ثاقب کو جانے مت دیں کسی اور کے ہاتھوں میں. چلو ٹھیک ہے ثاقب, خدا حافظ تم سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے فیس بک پر ڈالی تھی تصویریں وغیرہ, تو جس میں آپ کے فیملی کی بھی ایک فوٹو تھی, اس میں آپ لوگ کہیں یورپ کے کسی ملک میں, کیونکہ اسکلپچرز وغیرہ جو ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے. تو ایک ہمارے پرویز زرگر صاحب ہیں جموں کشمیر سے, وہ خط لکھتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر پوچھا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑا بتائیں کہ کہاں کی یہ فوٹو ہے فیملی کی, کہاں تھے آپ؟
جی میں ویانا میں تھا جی, یہ ویانا کی فوٹو ہے.
اچھا, اور کون سی جگہ تھی یہ؟
آسٹریا. آسٹریا ویانا.
نہیں میرا مطلب ہے میوزیم تھا کوئی, یہ جس کے باہر,
یہ ادھر ان کی ایک مارکیٹ تھی, مارکیٹ کے اندر انہوں نے ایک میوزیم کے باہر یہ بنائی تھی.
اچھا اچھا,
فاؤنٹین تھا, فاؤنٹین کے پاس ہم بیٹھے ہوئے.
اچھا تو ٹھیک ہے پرویز زرگر صاحب, یہ بیک گراؤنڈ تھا فوٹو کا جو آپ پوچھ رہے تھے. اچھا, اس کے علاوہ فیروز منٹو, عرفان راجہ, محمد رمضان, قمر الزما, ساجد ارشاد نمبردار اور ظفر اقبال اڑکا صاحبان نے بھی اپنی نیک خواہشات بھیجی ہیں سب لوگوں کے لیے, خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف. رضیہ بی بی کی کہانی ہم نے نشر کی تھی, جن کی بچی کو شبہ تھا کہ اسے کینسر ہو گیا چھوٹی بچی کو, اور انہیں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنی تھی. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہانی کے ساتھ, پھر میں نے آپ سے درخواست کی تھی. تو مجھے آپ نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد, اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے اس بچی کو سارے ٹیسٹ کروائے ہیں اور اس کو کینسر نہیں نکلا, جو بہت ہی ایک خوشی کی بات تھی. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کو جو اسی علاقے میں رہتے ہیں انہیں وہاں بھیج کے پورا انویسٹیگیٹ کروایا تو ان کی بچی کی واقعی شادی ہو رہی ہے, لیکن ان سے ہم نے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے, انہوں نے کہا 20,000 چاہیے, تو ہم نے پھر ان پیسوں سے سامان وغیرہ خرید کے جو بھی انہیں چاہیے تھا دے دیا. میرے دل پہ بہت اثر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس بات کا, ہر شخص کو مدد کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے. تو کیا آپ بتائیے کچھ تھوڑا سا اس بارے میں مجھے,
کس بارے میں جی؟
یہ آپ کے کس طرح کرتے ہیں, مطلب یہ جو آپ نے کام کیا تو ظاہر ہے کیا کس خیال کے پیش نظر آپ اس طرح کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ لگے کہ کیا کرنا چاہیے مدد کرنے کے لیے.
دیکھیں جی, ہر کام دنیا میں ہر بندہ کرتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو جس کے لیے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو. تو میں تو صرف اسی لیے کرتا ہوں کہ جی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے, بھلا ہو جائے. ہم نے اس شخص کو دیکھا, اس عورت نے مجبور عورت تھی وہ, اس کی بچی کی شادی تھی, تو ہم نے کہا کہ یہ کیس خراب نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے, تو ہم نے اس طریقے سے ہیلپ کی. بجائے پیسے دینے میں ہمیں یہ شک تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام کے سلسلے میں نہ کوئی اور نہ ناجائز فائدہ اٹھا لے, تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے کوشش کی کہ اسے پیسے کی جگہ ہم وہ چیزیں لے دیں جس سے کہ اس کی بچی کا شادی بھی ہو جائے اور اس کا کام بھی ہو جائے.
بہت ہی اچھی بات ہے, مطلب یہ اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ مستحق انسان تک کی مدد پہنچتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں سامعین کو بتا دوں آپ کا کیا اسپیشلائزیشن, آپ کی کس شعبے میں ہے, تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
جی
آپ کا شعبہ کیا ہے اس میں میڈیکل میں؟
جی میں پروفیسر آف کلینیکل آنکولوجی ہوں جی, میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں یہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں پروفیسر ہوں اور یہاں پہ شعبہ سرطان کا ہیڈ ہوں.
سامین میں نے خاص طور سے اس لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ آنکولوجی کی وجہ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن کینسر کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے, آپ فون اگر ابھی کریں پروگرام میں آئیں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن پہلے اپنے کالرس کو لے لوں اور میں کالر سے درخواست کروں گی کہ اپنے جو ہے پروگرام تک محدود رکھیں اپنے سوالات کو. شاہد قریشی گلی سے.
بالکل, کیونکہ کل جو ہے ورلڈ کینسر ڈے بھی تھا تو ہم نے اس سلسلے میں ملتان میں بھی بہت تقریبات کی ہیں, تو میں حاضر ہوں جی.
اچھا
جو پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد قریشی گلگت سے. جی شاہد صاحب السلام علیکم. شاہد صاحب
جی
سر, یہ مجھے لگتا ہے شاہد صاحب کو یا تو آواز نہیں آ رہی اور یا ٹیلیفون ان کا ڈراپ ہو گیا. دوسرے ہیں عبد الرحمان میاں والی سے. عبد الرحمان صاحب, عبد الرحمان آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام رحمان صاحب.
جی آ رہی ہے.
جی کہیے. جی بولیے.
میڈم عبد الرحمان می والی چگڑالا سے بول رہے ہیں. می والی چگڑالا سے.
جی
جی جی جی جی
ہلو.
جی آواز آ رہی ہے آپ کی, بولیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے بچے پیدا ہوئے تھے تقریباً 15-16 ماہ پہلے, وہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اور ایک بچہ جو تقریباً 20-25 دن کے بعد ایک تو ٹانگ سے حرکت نہیں کرتا تھا, دائیں ٹانگ سے, اور ہم میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے گئے, انہوں نے آرتھوپیڈک سینٹر سرجن کے پاس بھیج دیا ہے, تو انہوں نے ہمیں لاہور بھیج دیا ہے چلڈرن ہسپتال, تو ہم ادھر سے علاج کرا رہے ہیں لیکن کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب.
جی اس کی تشخیص نہیں ہوئی اگر, تو دیکھیں میاں والی سے تو ملتان قریب ہے, آپ ملتان کیوں نہیں آئے؟
سر ہم آرتھوپیڈک سرجن ہیں ہمارا ہاشمی صاحب, ان کے پاس گیا تو پروفیسر جاوید اقبال کے پاس انہوں نے گیا تھا لاہور چلڈرن اسپتال.
ٹھیک ہے, بچے کی عمر کیا ہے؟
ان کی سر عمر ہے 15 ماہ, اور میرے پاس رپورٹیں ایکس رے وغیرہ تو ہیں, میں اگر ملتان لے آؤں تو.
بالکل آپ میرے پاس تشریف لے آئیں, نشتر میڈیکل کالج ملتان میں, میرا وارڈ نمبر 25B ہے, آپ تشریف لے آئیں, میں سب کچھ دیکھ کے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور پھر میں پراپر جگہ پہ صحیح جگہ پہ آپ کو گائیڈ کر کے بھیج دوں گا, اور جو بھی ہیلپ ہوئی.
سر آپ کا نمبر کیا ہے؟ سر آپ کا نمبر کیا ہے؟
سنیے سنیے,
نمبر تو جی میرا سرکاری,
ہاں سرکاری, ایگزیکٹلی
آپ کو نہیں
मैंने भी डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल ही फोन किया था और हॉस्पिटल का नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप सादिया को अपना अव्वल तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, वेबसाइट पे जाइए निश्चर मेडिकल कॉलेज के और वहाँ वो डॉक्टर साहब से आपको मिलवा देंगे। हम पर्सनल नंबर या मोबाइल का नंबर नहीं देते क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन आप
मैं जब मुल्तान जाऊं तो मैं ताकि मुलाकात डॉक्टर साहब की नहीं वाली क्योंकि एक थान का चिकराला से मैंने जाना है तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, मैं चला जाऊंगा कोई मरीज।
ठीक है तो आप अगर सादिया साहब को अपना नंबर दे, नहीं नहीं आप सादिया को अगर अपना नंबर दे दें मैं आपका नंबर डॉक्टर साहब को दे दूंगी, ठीक है वो ताकि वो आपसे बात कर सके और ये अस्पताल का। आप बेफिक्र रहिए, आप इत्मीनान रखिए, जब मैं कहती हूँ मैं जरूर फोन करती हूँ, बस सादिया को नंबर लिखवा दीजिए अपने टेलीफोन का। शुक्रिया रहमान साहब। और शाहिद कुरैशी अगर सुन रहे हैं बात, शाहिद कुरैशी, शाहिद साहब और मोहम्मद इकबाल है डंडे वाली से। इकबाल साहब
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम इकबाल साहब
जी, मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ गो हूँ।
आप अपना रेडियो बंद कीजिए दुआ देने से पहले, क्योंकि रेडियो की वजह से आवाज दो दो आ रही है हमारे पास तो रेडियो बंद कर दें जरा एक मिनट। जी
मैं डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये इंसानियत की कैसी खिदमत कर रहे हैं, और इनके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और गरीब लोगों की खिदमत करते रहें और अल्लाह ताला इनको इस जान में आखिर में भी सिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
बहुत
शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया
डॉक्टर साहब, बड़े दिल से देते हैं ये लोग, ये बहुत मुखलिस और प्यारे लोग हैं।
जी हाँ बिल्कुल जी,
बहुत
अच्छे, यही दुआएं चाहिए जी हमें और कुछ नहीं चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वाले साहब ने कहानी भेजी थी, वो भी कराची के हैं, उनका 15 साल का लड़का है और उसको जो डायग्नोस किया है वो ब्लड कैंसर, और लेकिन अभी चंद हफ्ते पहले हुआ है, तो क्या ये तशखीस ब्लड कैंसर पैदाइशी बीमारी नहीं होती? मुझे नहीं पता, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे।
नहीं 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 नहीं, ये किसी वक्त भी हो सकती है। अच्छा, भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कुछ बीमार ब्लड कैंसर जो है ये यंगर एज ग्रुप में होते हैं, कुछ ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं, तो ब्लड कैंसर की भी बेशुमार किस्में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही किस्म का होता है, ब्लड कैंसर बेशुमार किस्म के हैं। अब वो देखना पड़ेगा कौन सी किस्म का ब्लड कैंसर है
उनका, जो मतलब वो आगा खान में उन्होंने दाखिल कराया था, उनका मसला ये था कि उनका 14 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुका है और गरीब से आदमी है वो, 15,000 उनकी तनख्वाह है, तो पूरे खानदान ने मिलके उस बच्चे के लिए, क्योंकि जवान बच्चा है उनका, तो सबने मिलके मदद की, लेकिन अब उनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर हुआ ये कि उस बच्चे की कीमो शुरू हो चुकी थी, कीमोथेरेपी, तो जब वो किसी और हॉस्पिटल में ले जाने की उन्होंने कोशिश की जहाँ मुफ्त हो सकता था, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि आप कीमोथेरेपी शुरू कर चुके हैं तो अब हम इस बच्चे को नहीं ले सकते। ये बात कहाँ तक सही है?
ये जी कुछ इदारे ऐसे हैं जो अनट्रीटेड केसेस देते हैं, जो ट्रीट हो जाए उसे वो नहीं एंटरटेन करते। कराची में एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस,
जी
वहाँ पे डॉक्टर ताहिर शमसी हैं, वो केसेस लेते हैं और वो बिल्कुल तमाम ब्लड के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है वो।
अच्छा,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस, उसमें वहाँ पे अगर चले जाए तो वो इनकी हेल्प कर सकेंगे।
अच्छा, और मुफ्त कर देंगे वो इनकी?
जी वो उनके पास फिलैंथ्रोपिस्ट इतने हैं उस इदारे में जो गरीबों की हेल्प करते हैं और उनकी फ्री ट्रीटमेंट करते हैं।
बल्कि हम ऐसा करेंगे ना, डॉक्टर ताहिर शमसी को प्रोग्राम में मधु करेंगे ताकि बहुत से लोग फायदा उठा सके उनसे, क्योंकि जैसे अब आपने बताया है तो, जी तो आपसे अगर बात हो सके तो प्लीज आप भी उनसे जिक्र कर दीजिएगा, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी डॉक्टर साहब।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं जिक्र कर दूंगा।
अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने क्योंकि आपने बताया कि अवेयरनेस का महीना है, तो कैंसर में जैसे कि मुझे मालूम है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक ऐसी चीज है जो कि काबिल इलाज भी है और उसकी तशखीस खुद कर सकते हैं अगर चेक करते रहे अपने आप को, और कौन सी एहतियाती तदाबीर है आप बताइए अब थोड़ा सा।
एहतियाती तदाबीर देखें जी कोई भी नहीं है हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान का सिनेरियो है ना, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि हमारे मुल्क में हम कोई शख्स नहीं चाहता कि उसे कुछ पता चले, उसे कोई कह दे कि उसे कैंसर है। हम अपनी गाड़ियों की या मोटर बाइक्स की तो हर महीने केयर करते हैं, उनका मोबलर भी चेंज करते हैं, उनका फिल्टर भी चेंज करते हैं, मगर हम अपनी जाती अपने जिस्म के लिए कभी केयरफुल नहीं हुए। और कभी हमने ये नहीं किया कि अपना छाती का एक्सरे करवा लें, अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि साल में एक दफा ये टेस्ट करवाने से, जो कि सरकारी अस्पतालों में फ्री हो जाते हैं,
अच्छा,
आपकी बहुत सी बीमारियों का पता चल जाता है, मगर हम केयर फ्री होते हैं और कभी हमने अपने टेस्ट खुद नहीं करवाए। अगर साल में एक बार कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट यूरिन और छाती का एक्सरे और पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर प्राइवेट भी करवाएं तो ये 1,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता इनसे, तो हम वो नहीं करवाते। अगर वो करवा लें तो हमें बहुत सी बीमारियों का पता चल सकता है।
और डॉक्टर साहब,
जहां तक छाती के सरतान का
जी,
आप छाती के सरतान की बात करिए जो कॉमनेस्ट है
जी,
तो हर खातून को अपनी छाती का खुद मुआयना करना चाहिए। अगर उसे कहीं गुलटी नजर आ जाए या उसमें कोई तब्दीली निप्पल अंदर जा रहा है, तो फिर फौरी तौर पर उसी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, इस बारे में बात होती रही, कॉलर्स दो ले लूं। मेलसी से सनाउल्ला साहब हमारे साथ हैं। जी सनाउल्ला, सनाउल्ला। और अटक से शोएब साहब। शोएब जल्दी से बोल दें शोएब, क्योंकि हमारे फोन कट रहे हैं अगर आप सुन रहे हैं आवाज़ तो।
जी मैम।
जी तो बोलिए शोएब साहब। अच्छा शाहिद कुरैशी हैं गिलगित से। शाहिद साहब
जी,
अस्सलाम वालेकुम।
जी
जी जी, सलाम अलैकुम शाह साहब।
वालेकुम सलाम।
जी बोलिए।
वालेकुम सलाम।
जी जी बोलिए आप।
जी मैं मतलब हड्डी टूटने के वजह से तकरीबन 15 साल बिस्तर में हूँ जी।
अच्छा, और आपकी
तो जी। मेरा ये है कि अभी जो थोड़ा कुछ इलाज के लिए जमीन पैसे थे सब दिया, मतलब अभी कुछ नहीं है मेरे पास, और आपके तवसुत से मौखर हजरात से अपील करता हूँ कि मेरी मदद करें। मेरी माँ को हेपेटाइटिस सी है और मैं अपने इलाज इधर लोकल अस्पताल में नहीं करा सकता हूँ अपनी माँ की, तो उधर नेशनल अस्पताल को इस्लामाबाद को लिखते हैं, उधर ले जाना मेरे लिए मसला है। मतलब 6-5 बहनें थी, मतलब उनका शादी करना, छोटे भाई है, मैं सबसे बड़ा था और एक्सीडेंट में इस तरह मतलब।
अच्छा शाह साहब आपकी कहानी वाकई बहुत तकलीफ दे है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे आपके लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कहानी लिख लीजिए और अपना टेलीफोन नंबर सादिया साहिबा को दे दीजिए, ताकि हम आइंदा हफ्ते यानी आइंदा बुध के रोज़ आपकी कहानी रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि आपकी कहानी फौरी तवज्जो वाली है, तो इसको हम इंतज़ार नहीं करवाएंगे आप। लेकिन अपनी जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी होगी, ये एक शर्त है, ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं एक रेडियो का प्रोग्राम है, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक के साथ तख़सीस बरतें। जिसकी कहानी नशर होती है फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हो सके, और उस बहाने कुछ और लोगों के लिए भी हो जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा और आप प्रोग्राम में आए। तो प्लीज़ अपना नंबर लिखवा दीजिए सादिया को और फिर हम आपको खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन कहानी तैयार रखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं कहना चाह रही थी आपसे कि कुछ अजीबोगरीब तासुबात और वहम है हमारे लोगों के दिलों में। जैसे आपने एक्सरे कराने की बात की, उनका ये ख्याल है कि एक्सरे की शुआओं से पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और शायद कैंसर ही हो जाएगा, ये भी आपने सुना ही होगा लोगों से, तो उनका थोड़ा सा
दूर बिल्कुल सुनते हैं
जी, तो उनका बताइए उन्हें कि ऐसा नहीं होता, ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है एक्सरे करवाना।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये तशखीस वाली शुआएं जो होती है ना, ये बहुत बेजरर शुआएं होती है और इनसे कोई नुकसान नहीं होता जिस्म को, मगर इससे बहुत से फायदे हो जाते हैं कि आपको अंदर छुपी हुई चीजें पता चल जाती है। ना सिर्फ ये एक्सरे बल्कि सीटी स्कैन या एमआरआई की जो टेस्ट हैं वो भी, उनमें भी शुआएं होती हैं, मगर वो खतरनाक नहीं होती हैं और वो आपके फायदे के लिए होती हैं। अगर टेस्टों से अगर आपके तशखीस हो जाए जल्दी तो आपका इलाज मुमकिन होता है और जल्द तकलीफ से आप रफा हो जाती है और तकलीफ खत्म हो जाती है।
डॉक्टर साहब, आप कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, अगर वो मतलब वो तशखीस हो तो समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कुछ वक्त है आपके पास बाकी।
नहीं, कोई कैंसर नहीं है, बल्कि ये मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि हम लोग कैंसर से खौफ ज्यादा ज्यादा है, कैंसर इतना ऐसा बीमारी है। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप
जी,
कभी ब्लड प्रेशर का मरीज कभी ठीक हुआ?
नहीं, सारी जिंदगी खाता रहता है वो दवाई।
कभी शुगर का मरीज ठीक हुआ?
शुगर का मैंने
ठीक हुआ,
मैंने ठीक होते देखा है।
ना ब्लड प्रेशर का ठीक हुआ है, ना शुगर का ठीक हुआ है, उससे हम खौफ ज्यादा नहीं होते, मगर हम आप हमारे सेंटर पे आए या पाकिस्तान में किसी भी सेंटर पे चल जाएं, बेशुमार कैंसर के मरीज हैं जो 25-25 साल से ठीक हैं और हमारे पास वो हमारे दूसरे मरीजों को आके हेल्प आउट करते हैं कि कैंसर काबिल इलाज है और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
میں نے ڈاکٹر صاحب ہمارے آفس میں کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں 52 یعنی لینگویجز ہیں ہمارے یہاں, تو ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو کینسر سروائیورز ہیں اور بہت نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں اپنی. بالکل
جی ہاں بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلڈ پریشر اور شوگر زیادہ خطرناک ہیں اور وہ ہمارے جسم کو خون کی طرح کھا جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. جبکہ کینسر جو ہے اگر ہم خوف زدہ نہ ہوں اور اس سے علاج اس کی تشخیص جلدی کروا لیں تو اس سے علاج 100% ممکن ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے جو کہہ رہے کینسر نہیں ہے, مگر کینسر جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جاتا.
بالکل, اور خدا نہ خواستہ کہنے سے اور اللہ بچائے کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے. بس یہ ہمارے یہاں جو ڈر ہے نا,
میں اسی لیے اپنے مریضوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے پرہیز کرنا ہے تو خواتین سے پرہیز کریں, محلے دار جو آگے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتی ہیں جو جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا.
کافی نامعقول مرد بھی ہیں ڈاکٹر صاحب, نامعقول مرد بھی ایسے موجود ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں.
نامعقول مرد بھی ایسے ہوتے ہیں,
اپنی بیویوں کو علاج نہیں کرانے دیتے اور اس میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ سوچئے اس سے زیادہ بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی انسان کو اس لیے مرنے دیں.
بالکل بالکل,
تو بہت ہی افسوسناک بات ہے.
اصل میں یہ میں خواتین کا اس لیے کہا کہ خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں نا, محلے دار آ کے نا خواتین ان کی مریضوں کی خواتین کو آ کے گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہے.
بالکل,
آپ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں, ٹیکے نہ لگوائیں, شوائیں نہ لگوائیں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان سب کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہونے کا لفظ اگر ایک استعمال کر دیا جائے مریض کے ساتھ تو مریض بہت ہی شفا پاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ یار میری امید ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا.
میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خام خام یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں بلڈ پریشر ہے اور وہ دوا کھانا چھوڑ دیں تو یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اس کے بغیر, حالانکہ وہ روز بہ روز بیمار ہوتے جاتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. پتہ نہیں ہمارے یہاں دوائی سے تعصب کیوں ہے, مطلب آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی, ہمارے کوئی نفسیات میں یہ خرابی ہے کہ ہم
جی بالکل نفسیات خوف ہے جی. یہاں پہ ہم دیکھیں نا روٹی بھی تو کھاتے ہیں, وہ روٹی ہم کیوں کھاتے ہیں, ہم اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں نا, تو اسی طرح دوائی بھی ہماری باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے. ملٹی وائٹامن, اگر دوائی کھانا کھائیں گے پھل کھائیں گے تو ملٹی وائٹامن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ملٹی وائٹامن کہاں کھائیں گے, آپ کو آرٹیفیشلی لینے پڑیں گے. تو دوائی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھاتے ہیں, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب ڈاکٹر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, مسئلہ کیا بلکہ اچھی بات ہے, میں خوش ہوتی ہوں اس بات سے جب کوئی ڈاکٹر آ جائے نا تو پھر فون بہت آتے ہیں اور ہماری باقی کہانیاں بیچاری کہیں رہ جاتی ہیں. لیکن میں یاد کرا دوں خاص طور اپنی کہانی کار کو, گل بڑی پیاری سی بچی ہے میلسی کی, انہوں نے اپنے دادا جان کی بہت اچھی کہانی بھیجی ہے. گل تھوڑا انتظار کرو, آپ کی کہانی ہم نشر کرتے ہیں لیکن کالرز کو مل لینا ضروری ہے. اٹک سے حاجی شعیب. جی حاجی شعیب صاحب.
السلام علیکم.
جی جی.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. جی
جناب میں آرتھر کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں.
جی
کوئی گائیڈ لائن دے دیں مجھے. میرے ٹانگ کے ساتھ والی ہڈی ٹوٹی ہوئی نا تو الٹی جڑ گئی ہے, تو جب سب ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جوائنٹ بدلنا پڑے گا, تو میری اتنی استطاعت کہ جوائنٹ بدلا نہیں, کوئی گائیڈ دے دیں.
ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ سکے انہوں نے جو بتایا آپ کو؟
یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہڈی ٹوٹی تھی اور وہ غلط جڑ گئی ہے.
جی.
اور اب انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جوائنٹ ریپلیس ہوگا یا جو ہڈی ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی. دیکھیں جی حل تو یہی ہے, مگر یہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے. اگر یہ وہ چیز ہے جو کاسمیٹک سرجری میں یا آپ کی ایڈوانسمنٹ میں آتی ہے, اگر یہ کسی تکلیف سے ساتھ چل پھر رہے ہیں اور افورڈ نہیں کرتے تو پھر یہی حل ہے اور کوئی نہیں ہے. یا کوئی ایسی فلنتھراپسٹ یا کوئی ایسے ادارے مل جائیں جہاں سے انہیں جو افورڈ کرنے انہیں, تو وہی ہو سکتا ہے. کیونکہ آرتھوپیڈکس میری فیلڈ نہیں ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا خرچہ ہوگا کیسا ہوگا.
جی
اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتا نہیں سکتا.
اچھا تو حاجی صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ اس سلسلے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی سے, پشاور سے ارمان صاحب. جی ارمان السلام علیکم. ارمان صاحب.
ارمان میڈم میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ کینسر کے کتنی اقسام ہیں اور یہ کون سی ایج میں زیادہ ہوتا ہے یا اس کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی
جی جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے.
کینسر کی بے شمار قسمیں ہیں. اگر سب سے کامن کینسر جو ہمارا چھاتی کا کینسر ہے, بریسٹ کینسر جسے خواتین میں ہوتا ہے, اس کی 40 قسمیں ہیں. اب 40 قسموں کے
مختلف گریڈ ہیں اور مختلف سٹیجز ہیں اور ہر چیز کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہیں. اسی طرح باقی کینسر جو ہیں ان کی بھی ہر اعضاء کے مختلف کینسر ہوتے ہیں. سو کتنی قسمیں ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا, بے شمار قسمیں ہیں اور ہر قسم کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ آپشنز ہیں. اور کس ایج میں ہوتا ہے, یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. میں نے سب سے چھوٹا بچہ 2.5 ماہ کا جسے کینسر تھا. سو یہ کوئی غیر نہیں ہے, ہر عمر کے مختلف کینسر ہیں. پروسٹیٹ کینسر جو مردوں میں ہوتا ہے, یہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی عمر لیٹ ایج میں ہوتا ہے. کینسر ارلی ایج میں بھی ہو سکتا ہے, لیٹ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی ایج کی کیئر نہیں ہے, کسی بھی عمر میں کینسر ہو سکتا ہے.
اچھا اچھا, کالر ہمارے ساتھ سادے کوئی ہیں سر؟ کالر, اچھا ہمارے ساتھ کالر اور کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر انشاءاللہ آپ سے میں کل, پہلے تو بہت میرا شکریہ قبول کیجیے پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں یہ بتا دوں کہ میرا بھی کافی, میں اس معاملے میں بدنام ہوں گی جب کوئی آپ جیسا اچھا ہمدرد اور درد مند شخص ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں. پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ بار بار انہیں تکلیف دوں اور وہ کچھ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا ہاں, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. میں آپ کی فیس بک پر گئی تھی, میں نے دیکھا آپ کو بڑا مختلف روپ میں تصویریں, آپ کی بڑی اچھی اچھی تصویریں جس میں بالکل مختلف, میں تو پہچانی بھی نہیں ایک جگہ آپ کو کہ آپ ہیں. تو مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی کہ آپ ایک, اس کا مطلب خوش دل ڈاکٹر ہیں بہت. اور جیسا کہ آپ
ایسا ہی ہونا چاہیے,
بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ, ہم خوشی ہے آپ کے اضافے کی. ہمارا جو ایک خاندان ہے چھوٹا سا میری کہانی کا, کہ کتنا اچھا اضافہ ہمارے یہاں ہوا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں کسی میں بات ہوگی جب یہ ہم اپنے ثاقب کا مسئلہ حل کر لیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. تو سامعین چلیے ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, گل نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے میلسی سے. اتنی اچھی کہانی ہے کہ میں چاہوں گی بڑے غور سے آپ سنیے. اور چلیے میں زیادہ نہیں بتاتی, پہلے کہانی سنتے.
میرا نام گل ہے, میں میلسی کی رہنے والی ہوں. میں تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ کہانی میرے دادا ابو کی ہے. ہماری زندگی میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اگرچہ وہ کردار بہت چھوٹا سا ہی, لیکن دراصل اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ اکثر ہم اپنی زندگی کی مصروفیت میں گم ہو کر بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم زندگی کے جس موڑ پر ہیں, یہاں تک لانے کے لیے کتنے لوگوں نے ہماری مدد کی اور کتنے لوگوں نے ہمارا ہاتھ تھاما. لیکن ہم کو شاید بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ دراصل زندگی میں ان کی کتنی اہمیت. میرے دادا ابو کا نام اللہ یار تھا. وہ ایک بزرگ شخصیت تھے, گاؤں کی جانی مانی شخصیت تھے. ان کے تین بیٹے تھے, جن میں سب سے بڑے جو ہیں وہ میرے فادر ہیں. ان کے تینوں بیٹے اپنی اپنی شادیوں کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے الگ ہو گئے. انہوں نے ہمارے گھر رہنے کو ترجیح دی. شروع سے ہی ہمارے گھر کا ماحول کچھ سخت تھا کیونکہ ابو دنیاوی تعلیم کے خلاف تھے. اس طرح جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. یہ وہ وقت تھا جب دادا ابو نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جب میں نے انہیں بتایا کہ دادا ابو ہمیں پڑھنا ہے تو انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا, بیٹا آپ پڑھو, میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا. آپ تیاری کرو, میں ایگزام دلواؤں گا. جہاں تک آپ کے ابو کی بات ہے تو میں انہیں منا لوں گا. تو آخرکار انہوں نے ابو کو منا کر ہی دم لیا اور انہوں نے ابو سے کہا کہ بیٹا بچیوں کو شو کہ آپ انہیں پورا کرنے دیں, انشاءاللہ یہ بچیاں ہمیشہ آپ کا نام روشن کریں گی. وہ ایک فرشتہ شفت انسان تھے. اگرچہ انہوں نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا, مگر وہ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتے تھے. ہمیشہ ان کو مجھ سے زیادہ میری پڑھائی کا خیال رہتا تھا. ہارٹ پیشنٹ تھے لیکن بہت باہمت انسان تھے. کبھی انہوں نے تکلیف اپنی ظاہر نہیں کی. میں نے ہمیشہ انہیں خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو کے اصول پر عمل کر کے دیکھا. اور جب ہمارے ایگزام ہوتے تو وہ شدید گرمی میں ہمیں خود امتحان میں کر چھوڑنے جاتے. جب کبھی ہمارا مشکل پیپر ہوتا تھا تو ہم سے زیادہ انہیں پریشانی ہوتی. جب میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہوتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھے رہتے اور پوچھتے کہ اب کتنا کر لیا ہے اور کتنا رہتا ہے. جب تک میں نہ تھی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے. وہ ہمارے رزلٹ کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتے اور جب ہمارے مارکس گاؤں کے بچوں سے زیادہ ہوتے تو ان کی خوشی جو ہے قابل دید ہوتی. ایک شفیق محبت کرنے والے انسان دوست شخص تھے. چاہے وہ محبت ان کی اولاد کے لیے ہو یا پھر کسی غیر کے لیے, ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی صرف محبت بانٹنے کے لیے کیا ہے. وہ بہت مہمان نواز تھے. مہمانوں کی آمد انہیں ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی تھی. وہ بہت ہی پرجوش ہو جاتے اور اپنی جذبات سے بڑھ کر ان کی خاطر نظارت کرتے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا مہمان کی آمد کو کبھی زحمت نہ جانو. مہمان اللہ میاں کی رحمت ہوتے ہیں, وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں. وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے. اگر کبھی رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو کبھی کسی کو نہ جگاتے. اگر ہم کبھی ان سے شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, ہمیں جگایا کیوں نہیں, جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو کہتے کہ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو بڑھاپے کا تحفہ ہوتی ہیں, اب کیا چھوٹی سی تکلیف کے لیے اپنے بچوں کو پریشان کروں. پانچ وقت کی نماز پڑھتے, اپنی شدید بیماری میں بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور دوسروں کی پریشانی میں پریشان ہونے والے اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والے انسان تھے. ہمیشہ اپنا کام خود کرتے. طبیعت ان کی پہلے ہی بہت خراب رہتی تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی. اس وقت میں فرسٹ ایئر کے ڈیزائن پے کا فارغ تھی. اپنی وفات سے 8 دن قبل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کا رزلٹ کب آئے گا, اور یہ کہ پڑھائی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو لے لو مجھ سے. ان کے آخری وقت میں بھی انہیں دوسروں کی فکر تھی. 8 اکتوبر 2013 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ہم سے بہت دور اس دنیا میں چلے گئے جہاں سے آج تک کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی قدر ہمیں ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے. وہ فطرت کی ایسی نعمتوں کی طرح تھے, جو موجود ہو تو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا لیکن جب چھین جائے تو شدت سے احساس ہوتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں میں ذکر کرنا چاہوں گی, لیکن ابھی فی الحال یہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے آمین.
بہت اچھی کہانی لکھی ہے آپ نے گل. یہ بتائیے کہ دادا جان کی, ابھی آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں دادا جان کی شکل بتائیے, کیسے تھے آپ کے دادا جان, کیسے لگتے تھے؟
دبلے پتلے تھے اور داڑھی تھی ان کی, اور ہمیشہ مطلب پگڑی باندھتے تھے. بہت ہی ایک بزرگ شخصیت تھے, جیسے بہت زیادہ ضعیف تھے. میں نے کبھی بھی مطلب نہیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالے میں نہیں دیکھا کبھی انہوں نے مجھے تو کیا, ایون کبھی کسی بچے کو بھی ڈانٹا ہو. اب مطلب اگر ہم ڈانٹ رہے ہوتے تو وہ تو ایسے دیتے, مطلب ہم بھی ڈانٹ دیتے کہ آپ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو, یہ بری بات ہے بیٹا, ایسا نہیں کرتے.
تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ سوت پیارا ہوتا ہے, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں. تو آپ کے ابو کیا کہتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو آپ کے دادا سخت تھے یا ایسے نرم تھے؟
نہیں وہ تو کہتے ہیں تب سخت تھے.
یہی ہوتا ہے. تو ابو ہنستے ہوں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تو اتنے سخت تھے, اب کتنے نرم ہو گئے.
جی ابو تو اتنا بس کہتے ہیں کہ آپ لارج سے زیادہ لارج کیا کرتے ہیں, انڈا دیں میرے بچوں کو.
تو اب دادا کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو ہے کہ آپ خوب اچھے سے نمبر لائیں, جس کا انہیں شوق تھا کہ آپ لوگ پڑھیں.
جی پڑھائی بہت اچھی, ابھی میرا رزلٹ آیا ہے سیکنڈ ایئر کا, میں نے مطلب 1050 مارکس میں سے میں نے 825 مارکس لیے ہیں, 80%.
واہ بھائی زبردست. تو آپ کے ابا خوش ہوتے ہیں جب رزلٹ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے؟
میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے نا کہ مطلب وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے.
تو کیسے پرائیویٹ پڑھ کے اتنے اچھے نمبر کیسے آتے ہیں؟ کتنی دیر پڑھتی ہیں آپ روزانہ؟
میں مطلب روزانہ زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے پڑھ لیتی ہوں.
مدد کون کرتا ہے پڑھائی میں آپ کی؟
کوئی بھی نہیں کرتا.
خود سے پڑھتی ہیں آپ؟
جی.
کیا سبجیکٹ کیا ہے آپ کے؟
میں نے ابھی سیکنڈ ایئر میں جو ہے اکنامکس ایجوکیشن اور عربک لی تھی, اور ابھی میری جو ہے اکنامکس پولیٹیکل سائنس اور عربک ہے.
تو پرائیویٹ کے لیے کوئی اسکالرشپ وغیرہ ہوتا ہے پرائیویٹ پڑھنے کے لیے؟ نہیں. اچھا گل باقی بہن بھائی آپ کے وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ مطلب سب بھی پڑھ رہے ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. سارے بہت اچھے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے ہمارے خاندان کے بارے میں کہ ہمارے مطلب خاندان کے بچے جو ہیں وہ ذہین ہیں. میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی ہے, وہ تو اس کو نا میٹرک کے بعد نا اسے اسکالرشپ ملا تھا, تو وہ نا پرائیویٹ کر رہی تھی, تو اسکالرشپ مطلب اس صورت میں اسے ملتا جب وہ ریگولر پڑھتی, مطلب اگر وہ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتی. کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو اسے نہیں مل سکا تھا. منتھلی جو ہے وہ 1500 انہوں نے دینے تھے.
تو آپ کے ابو کیا کہتے ہیں, کیا گھر کے پاس کوئی کالج نہیں ہے کیا, مطلب ان کو اعتراض کس بات پہ؟
یہ کہ وہ مطلب عالم دین ہے نا, تو لوگوں کی وجہ سے بھی کہ وہ کیا کہیں گے اس طرح سے.
تو آپ کی بہن کے کتنے نمبر آئے تھے؟
اس کے 70% ایگزیکٹ مارکس میٹرک کے تھا.
تو آپ کے تو اپنی بہن سے بھی زیادہ اچھے؟
نہیں میرے میٹرک میں 820 تھے اور میری بہن کے جو ہیں وہ 786 تھے.
اچھا گل بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کی باتیں سن کے. اور چلیے کوئی بات نہیں, اچھی بات یہ ہے کہ ابو نے اگر باہر جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو آپ گھر پہ ہی بیٹھ کے اپنی ذہانت سے اتنے اچھے نمبر لے رہی ہیں. میری دعا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے کوئی کسی اور کے بھی کام آئے آپ کی پڑھائی, جیسے اگر آپ باہر نہیں جا سکتی تو اپنے گھر پہ ہی بچوں کو بلا کے پڑھائیے.
اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں ویسے مجھے خود بھی بہت شوق ہے کہ میں نا جیسے دوسرے بچوں کے جو ہے تعلیم بھی نہیں پڑھ سکتے, یا پھر جنہیں شعور نہیں ہوتا کہ پڑھائی کی کتنی اہمیت ہے یہ سب کچھ, तो मैं खुद उन्हें जो है कायल करती हूँ, जो क्योंकि हमारा अबू मदरसा है ना, तो अबू वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो लड़कियाँ वगैरह आती हैं, तो मैं खुद उन्हें कायल करती हूँ और जहाँ तक हो सके मैं खुद उन्हें पढ़ाती हूँ। अभी दो तीन लड़कियाँ जो हैं वो मुझसे पढ़ रही हैं, और पिछले साल मैंने एक लड़की को मैट्रिक की तैयारी भी करवाई थी, और वक्तन फवक्तन जो है मैं ऐसा कुछ करती रहती हूँ।
बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप एक खुशबाश बच्ची भी हैं, आपने इसको अपना जिंदगी का रोग नहीं बनाया कि आप बाहर जाके नहीं पढ़। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहरहाल माँ बाप से ज्यादा तो कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। अच्छा होता कि आपके वालिद साहब आपको बाहर जाके पढ़ने की इजाज़त देते, जो रिवायत अगर उनकी है ऐसी तो ठीक है, लेकिन आप उस पढ़ाई को ज़ाया मत होने दीजिएगा। जैसे कि मुझे आपकी बातों से लगा कि आप उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं अपनी पढ़ाई। तो उसके बच्चे के कैसे नंबर आए जिसको आपने तैयारी करवाई थी?
उसके अच्छे मार्क्स आ गए थे, 70% तो आ ही गए थे।
गुल, आप जो है किसी और बच्चे से कहिए, ऐसे कोई बच्चे हो उनकी कहानियाँ आप जरूर कोशिश करेंगे हमारे प्रोग्राम में भेजें, और लड़कियाँ अपनी कहानी। ठीक है,
बोला मैं आपको अपने मामों के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही थी। मैंने उन्हें बोला था कि वो कहानी लिखे, मतलब उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो उनके पास वसाइल की थोड़ा कमी है। मैंने उन्हें बोला था कि कहानी लिखे आप, तो शायद वो लिखें।
अच्छा ठीक है, जरूर आपकी सिफारिश पर तो उनकी कहानी सबसे पहले पढ़ लूंगी मैं, फिक्र नहीं कीजिए। तो क्या नाम है आपके मामू का?
उनका हिजत निजाम, हिजत निजाम। अभी मतलब कुछ साल, दो साल पहले शायद, एक साल पहले उसने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए थे SSC के, तो अभी उसने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है एक साल हिंदी में, तो अभी उसने मतलब किसी यूनिवर्सिटी के लिए उसने अप्लाई किया था, उसका नाम आया था, तो उसके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे वगैरह नहीं थे, तो उसने एडमिशन नहीं लिया।
आप ऐसा कह रहे हैं उनसे कि अपनी कहानी भेजें, हम जरूर नशर करेंगे और हो सका कुछ मदद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है
जी,
खुदा हाफिज़।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज़,
अल्लाह हाफिज़।
आवाज़ दोस्त, यह है उन्वान प्रोग्रामों के उस सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है। आपकी जिंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ, आपके खत, आपके सवाल, आपकी ईमेल्स, अपनी कम्युनिटी के लिए आपकी और दूसरों की कोशिशें और आर्ट्स में आपकी दिलचस्पी, ये सब हमारे प्रोग्रामों का और मुख्तलिफ इनामी मुकाबलों का हिस्सा होंगी।
हमारा टोल फ्री नंबर प्रोग्रामों में आपकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए है, लेकिन अगर आपकी उंगलियां नंबर मिलाते मिलाते थक गई हों तो मायूस ना हों। अपने सवाल और तबसरे अपने फोन नंबर और पते के साथ हमें डाक से या ईमेल के जरिए भेज दें, ताकि हम खुद आपको फोन कर सकें।
पता है urdu.feedback@voanews.com। तफसील के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है urdu.voa.com।
माइक्रोफोन के दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने, हमारे साथ साथ।
तो सामीन, कुछ कॉलर्स और हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं गुल का शुक्रिया भी अदा कर दूं इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। गुल, मेरा ख्याल है कि आज हमने बहुत दफ़ा फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, लेकिन गुल यही प्रोग्राम आप सुबह में सुन सकती हैं अपने पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6 बजे सुबह ये प्रोग्राम दोबारा नशर होगा। कॉलर्स को हम लेते हैं पिशावर से, अयाज साहब हैं जी। अयाज, अच्छा इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। गुलाम अब्बास साहब मियाँ वाली से थे, उनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई। मोहिब अली खोसो हैं बोरोड़ा दादू से जी। मोहिब अली खोसो जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
हेलो
जी जी जी, आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी, बोलिए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
आज के दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी लगी और डॉक्टर साहब तो नहीं है, हम वैसे उनके नियत शुक्रगुजार हैं कि वो एक इंसान की खिदमत करें, ज्यादा तो मैं आपका ही नियत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ यकीन जाने, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी दुनिया मतलब बेहतरी की तरफ भरी हुई है, लेकिन जब प्रोग्राम सुनता हूँ तो ये मुझे एहसास होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को लाती हैं आप, उनकी खिदमत करती हैं, उनके मसाइल हल करती हैं। बाकी मेरा मसला जो उनमें कुछ तरह से तो हुई है, मैं आपसे आखिर बात करूंगा, ज्यादा उनके वाले प्रोग्राम में बात नहीं कर सकता, कुछ मेरी मजबूरियां हैं, वो मैं आपको अगर आपसे आप कॉल करेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा।
अच्छा, मैंने वैसे बात की थी डॉक्टर साहब से, जिनसे आपकी बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा है कि आपका काम हो रहा है कुछ इस तरह। हाँ। जी, तो आप बेफिक्र रहिए, वो उन्होंने जब कह दिया इंशाल्लाह आपका काम जरूर होगा। मुझे बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, खुदा हाफिज आपको। जी अच्छा, गिलगित से आलम जान साहब है हमारे साथ जी। आलम जान साहब,
अस्सलाम वालेकुम मैडम
जी। वालेकुम सलाम आलम जान साहब
جی میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں اور میں کافی عرصے سے ڈپریشن کا مریض ہوں.
اچھا
تو میں اپنا کہانی سنانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا تھا.
ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے مگر مجھے بھی جی ڈاکٹر صاحب تو اب ڈاکٹر صاحب چلے گئے لیکن کہانی جب آپ اپنی سنائیں گے نا جب آپ اپنی کہانی بھیجیں گے اور سنائیں گے تو آپ اطمینان رکھیے ہم ضرور کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے آپ کے لیے. تو آپ کو ہم کب سے ڈپریشن ہے آپ کو؟
میرا کافی عرصہ ہو گیا, میرا بھی کافی لانگ ٹائم ہو رہا ہے اور میرا بھی علاج ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے کافی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں بتا نہیں کر سکتا ہوں.
اچھا
اور اس وقت میں کمرے میں پڑا ہوا ہوں. تو آپ کے جو پروگرام ہے میں روزانہ ڈیلی سنتا ہوں, میں کوشش کرتا تھا کہ آپ کے پروگرام میں اپنا کہانی سناؤں.
ہم آپ کی کہانی ضرور سنیں گے لیکن آپ کو پہلے کہانی لکھ کے بھیجنی ہوگی عالم جان صاحب. آپ پلیز اپنی کہانی لکھ لیجئے اور وہ جو ہمارا پی او باکس نمبر ہے پاکستان کے ٹکٹ لگیں گے جو کم ہوتے ہیں, پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد پہ آپ بھیج دیں ہمیں تو میں آپ کی کہانی فوراً نش کروں گی. جی
جی آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے.
اچھا آپ سعدیہ صاحبہ آپ کا نمبر نوٹ کر لیں گے, آپ ان کو دے دیجئے نمبر. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور عزت میر صاحب ہیں ہنگو سے. جی عزت میر صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عزت میر صاحب,
کیسے ہیں میڈم؟ خیریت سے؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ. بس پروگرام سنا بہت خوشی ہوئی, ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی سنی
جی
اور کہانی بھی سنی بہت خوشی ہوئی.
اور یہ کہانی کتنی پیاری تھی جو ایک بچی نے اپنے دادا کی کہانی سنائی, یہ سنی آپ نے؟
بالکل کہانی.
کیسی تصویر بنتی ہے ان کے دادا جان کی؟ ایک بہت ہی فرشتہ صفت شخص کی تصویر ذہن میں آتی ہے, بہت ہی شفیق اور اچھے سے کوئی انسان. بہت مجھے اچھی لگی ان کی کہانی. تو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہنگو میں.
ہنگو میں ہوتا ہوں.
تو آپ بھی کوئی کہانی لکھیے ہمارے لیے.
پہلے بھی آپ نے بتایا تھا مجھے کہ کہانی لکھیے لیکن ابھی تک نہیں لکھی, ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ کہانی لکھ دوں.
اچھا چلیے آپ ہمارے ساتھ ایک منٹ رہیے ساتھ گلگت بلتستان سے. بہت مشکل سے ہمیں کوئی لڑکی فون کرتی ہے, کسی کن کا فون ہے. جی السلام علیکم, آپ کا نام سمجھ؟
السلام علیکم بازی.
وعلیکم السلام, آواز تو بہت پیاری ہے آپ کی.
بھائی کیا بازی؟
میں بالکل ٹھیک ہوں. نام کیا ہے آپ کا؟
غلام حسن کی بیٹی بول رہی ہوں اور ہم نے کہانی بھیج دی ہے, 15 دن سے زائد ہو گئے جی.
غلام حسن صاحب کی بیٹی ہیں آپ, تو کہانی کس کی, آپ کی کہ غلام حسن صاحب کی؟
نہیں ابو کی کہانی.
ابو کی کہانی ہے تو ابو کی جو ہے نمائندہ بیٹی ہے ان کی. تو آپ کا نام کیا؟ ہاں
فاطمہ
نام. اچھا اچھا تو کیا کرتی ہیں فاطمہ؟ آپ پڑھتی ہیں
جی؟
آپ پڑھتی ہیں کیا؟
کیا
آپ اسکول جاتی ہیں, کالج جاتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟
جی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوں.
اچھا آپ آواز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی ہیں. بالکل
جی ابھی بی اے کر لی ہے اور اس کے بعد ٹیچنگ کر رہی
ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے, بی اے کیا ہے تو بچی ہیں آپ ویسے بھی ابھی بھی. تو کیسا موسم ہے آپ کے یہاں آج کل؟ ٹھنڈک بہت ہے؟
ٹھنڈ بہت ہے بازی, بہت ٹھنڈ. ہم ایک نما کرسی سے بنا, ہم اس کو کرسی کہتے ہیں اور اس کے اوپر بہت موٹا سا کپڑا لگا کے اندر آگ لگا کے بیٹھے ہوئے.
اچھا تو کیا مطلب, یعنی آپ نے کرسی نما ایک چیز بنائی ہے اور اس کے اندر آگ جلا کے پھر تاکہ گرمی باہر نہ جائے؟
جی.
بھائی یہ تو سنیں فاطمہ, یہ تصویر اپنے ابو سے کہیے گا, کہانی نشر ہونے کی شرط یہ ہے تصویر بھیجیں اس کرسی کی مجھے اور آپ سب بیٹھے ہوں اس کے اندر. ٹھیک ہے؟
کیا باجی؟
تصویر کھینچ کے, فوٹو کھینچ کے بھیجیے ہمیں. فیس بک پر ہیں آپ کیا؟
نہیں وہ موبائل.
تو ٹھیک ہے موبائل سے تصویر کھینچے اور ہمیں ای میل کر دیجیے.
موبائل سادہ تھا اس میں نہیں کر سکتی.
اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر میں ہی ڈھونڈوں گی کرسی کیا چیز اور دیکھوں گی کسی اور جگہ. تو چلو بھائی فاطمہ بہت شکریہ, اپنے ابو کی کہانی تمہاری جیسے ہی ملے گی ہم ضرور تمہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے تو میری طرف سے سامعین آپ سب کو خدا حافظ. خالد حمید صاحب ہمیشہ میرا تعارف کرواتے ہیں, میں بتا دوں آپ سب کے چہیتے خالد حمید. اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا خالد حمید کو آپ جانتی ہیں؟ جی ہاں میں انہیں بالکل جانتی ہوں, ہمارے بھائی ہیں وہ اور اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں, خبریں سنائیں گے آپ کو. سعدیہ اسد ہماری پروڈیوسر تھیں, سلیمان تارا والی انجینئر تھے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ مزید کہانیوں کے ساتھ ان کے حل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اچھی اچھی کہانیاں لکھیے بھیجیے اور کہانی کو پھاڑیے نہیں انتظار میں, اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.